بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف تحریک تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے ریاست راجستھان میں مسلمانوں پر انتہا پسند ہندوؤں کے حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ ایران کے محکمہ خوراک و دوا کے سربراہ نے بتایا ہے کہ ملک میں پہلی بار ایس ایم اے کی دوا کے پیداواری یونٹ نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک نے صہیونی حکومت کو بیت المقدس میں جارحیت جاری رکھنے سے روکتے ہوئے اسے اس شہر میں کشیدگی اور جھڑپوں میں شدت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں متحدہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف تحریک تیز کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے جمعرات کو موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت کے خلاف تحریک کے طریقے پر غور کیا۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ اپوزیشن کی میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری سمیت حزب اختلاف کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ بتایا گیا ہے کہ میٹنگ میں سابق صدر آصف علی زرداری نے حکومت کے خلاف مرحلے وار تحریک کی تجویز پیش کی، جس سے سبھی اپوزیشن رہنماؤں نے اتفاق کیا۔ اس تجویز کے مطابق پہلے مرحلے میں صوبائی سطح پر عوامی احتجاج کیا جائے گا، اور دوسرے میں عوام کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اکٹھا کیا جائے گا۔ میٹنگ میں موجودہ صورتحال پر ایک بڑا اجلاس طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف بھی خطاب کریں گے۔ متحدہ اپوزیشن کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ اجلاس رواں ہفتے میں ہی طلب کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کے بغیر ہی مسترد کیے جانے پر پاکستان سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر سماعت کا سلسلہ جمعرات کو پانچویں دن بھی جاری رہا۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بغیر ہی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے ذریعے مسترد کیے جانے پر آز خود نوٹس کیس کی سماعت پاکستان سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے۔ بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعرات کی سماعت میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ بیرسٹر علی ظفر کا موقف ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد یا وزیراعظم کے انتخاب کا معاملہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، اور اگر پارلیمنٹ مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو جائے تو معاملہ عوام کے پاس جاتا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کے اس سوال کے جواب میں کہ اگر پارلیمنٹ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو کیا کریں، کہا کہ عدلیہ میں ججوں میں آپس میں اختلاف ہو تو پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی، اسی طرح پارلیمنٹ میں اختلاف ہو تو عدالت بھی مداخلت نہیں کر سکتی۔ آز خود نوٹس کیس میں جمعرات کی سماعت کے دوران صوبہ پنجاب کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب اسمبلی میں بھی بحرانی حالات پیدا ہو گئے ہیں، جہاں اپوزیشن نے اسپیکر کے خلاف اور حکمران جماعت نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے ہندوستان کی ریاست راجستھان میں مسلمانوں پر انتہا پسند ہندوؤں کے حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے جمعرات کو خبر دی ہے کہ ریاست راجستھان میں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کئی دکانیں نظر آتش کر دیں اور ان کے گھروں پر بھی حملے کیے۔ انتہا پسند ہندوؤں نے اجتماعات کر کے مسلمانوں کو حملے کی دھمکی دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق آر ایس ایس سے وابستہ انتہا پسند ہندوؤں نے ریاست راجستھان کے کاراولی علاقے میں مسلمانوں کے 40 سے زیادہ مکانات نظر آتش کر دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ان حملوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ امریکہ نے روس کے ساتھ اتحاد پر ہندوستان کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وائٹ ہاؤس کی قومی اقتصادی کونسل کے ڈائریکٹر برائن ڈیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کو روس کے ساتھ اتحاد کی بابت ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ روس کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک صف بندی کے نتائج اہم اور طویل المیعاد ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی اقتصادی کونسل کے سربراہ برائن ڈیس نے کہا کہ یوکرین پر روسی حملے کے تعلق سے ہندوستان کے رد عمل نے امریکی حکام کو مایوس کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر نے بھی روس سے قربت کی بابت ہندوستان کو انتباہ دیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بدھ کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں یوکرین جنگ کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان یوکرین جنگ کا مخالف ہے اور تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور دیتا ہے، لیکن ماسکو نئی دہلی کا سب سے بڑا اقتصادی شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان روس کے ساتھ اپنے اقتصادی روابط کا استحکام چاہتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے زرعی ماہرین نے فصلوں کو ٹڈی دل کے حملوں سے بچانے کے لیے مشترکہ نگرانی شروع کر دی ہے۔ مشرقی ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے محکمہ زراعت کے شعبہ تحفظ نباتات کے ڈائریکٹر غلام حسین تیموری نے بتایا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک و زراعت کے تعاون سے ایرانی اور پاکستانی بلوچستان میں ٹڈی دل کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے زرعی ماہرین آئندہ 3 ہفتے تک سرحدوں کے دونوں جانب فصلوں کے بچاؤ کے لیے ٹڈی دل کی مشترکہ نگرانی کریں گے اور اس کے نتائج سے عالمی ادارہ خوراک و زراعت کو آگاہ کیا جائے گا۔ ایران کے محکمہ خوراک و دوا کے سربراہ نے بتایا ہے کہ ملک میں پہلی بار ایس ایم اے کی دوا کے پیداواری یونٹ نے کام شروع کر دیا ہے۔ محکمہ خوراک و دوا کے سربراہ بہرام دارائی نے بتایا ہے کہ نادر بیماریوں کے علاج کی دواؤں کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم اے اور اسی طرح کی دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے دواؤں کی اندرون ملک تیاری کے ساتھ ساتھ درآمدات کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ واضح ہے کہ ایس ایم اے ایک جینیاتی بیماری ہے جس میں بدن کے عضلات کمزور ہو جانے کے سبب مریض حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا اور دوا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری شدت اختیار کرتی رہتی ہے۔ وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں ایس ایم اے میں مبتلا مریضوں کی تعداد 500 کے لگ بھگ ہے۔ یوریشیا ریجن کے لیے ایران کی برآمدات میں 15% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے محکمہ کسٹم میں عالمی امور کے ڈائریکٹر جنرل حسین کاخکی نے بتایا ہے کہ 21 مارچ کو ختم ہونے والے ایرانی سال کے دوران گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں یوریشیا کے ملکوں کے لیے ایران کی برآمدات میں 15% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 11 ماہ کے دوران یوریشیا کے لیے ایران کے تجارتی لین دین کا حجم 5.3 ارب سے زیادہ رہا ہے۔ حسین کاخکی کے مطابق ایران نے گزشتہ سال کے دوران 1.17 ارب مالیت کی اشیاء یوریشیا کو برآمد کی ہیں، جبکہ درآمدات کا حجم 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہا ہے۔ واضح ہے کہ یوریشیا اکنامک یونین میں روس، قزاقستان، کرگزستان، آرمینیا اور بیلاروس شامل ہیں۔ ایران اور یوریشیا اکنامک یونین نے تجارتی اور اقتصادی لین دین کے 3 معاہدے بھی کیے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک نے صہیونی حکومت کو بیت المقدس میں جارحیت جاری رکھنے سے روکتے ہوئے اسے اس شہر میں کشیدگی اور جھڑپوں میں شدت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ فلسطین کی انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے رہنما طاہر النونو نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ مسجد الاقصی اور باب العمود پر حملے سمیت اطراف کے علاقوں میں خطرناک جارحیتوں اور اشتعال انگیز اقدامات کی ذمہ داری صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس سے فلسطینی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ طاہر النونو نے کہا کہ صہیونی دشمن ایک بار پھر غلطی کر رہا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ بیت المقدس میں ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی اور فلسطینیوں کو سرکوب کر کے ان کے عزائم کو کمزور اور انہیں مسجد الاقصی اور شہر بیت المقدس سے دور کر سکتا ہے۔ بدھ کو 83 انتہا پسند صہیونیوں اور 80 سے زیادہ صہیونی دین مدرسے کے طلباء نے مسجد الاقصی کے خلاف جارحیت کی تھی۔ ان کے ساتھ کنیسا کا انتہا پسند رکن یہودا گلیک بھی تھا۔ یمن کی قومی آئل کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود ایندھن کے حامل ایک یمنی بحری جہاز کو روک لیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل آئل کمپنی کے ترجمان اسام المتوکل نے بدھ کی رات ایک بیان میں بتایا کہ جارے سعودی اتحاد نے یمنی عوام کا محاصرہ تنگ کرنے کے لیے جنگ بندی کی شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایندھن کے حامل دیتونا نامی بحری جہاز کو روک لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جارے سعودی اتحاد کے ہاتھوں روکے جانے والے یمنی بحری جہازوں کی تعداد 3 تک پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام بحری جہازوں کی تلاشی بھی لی گئی ہے جن کے پاس اقوام متحدہ کا لائسنس بھی پایا گیا ہے۔ اسام المتوکل نے کہا کہ جنگ بندی سمجھوتے کے مطابق 18 بحری جہازوں کو یمن پہنچنا تھا، تاہم اب تک صرف 2 بحری جہاز ہی الحدیدہ بندرگاہ تک پہنچے ہیں۔ یمن کی آئل کمپنی کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جار اتحاد پر سنجیدگی سے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جنگ بندی کی شرطوں میں ایندھن کے حامل 18 بحری جہازوں کو الحدیدہ بندرگاہ تک پہنچنے میں آسانی فراہم کرنا اور سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہفتے میں 2 طیاروں کو پرواز کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے فوجیوں نے جمعرات کو الحدیدہ میں 116 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جارے سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الحدیدہ کی فضاؤں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دیں، توپوں سے گولہ باری کی اور راکٹ حملے کیے۔ دوسری جانب یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہانس گرینبرگ نے یمن میں جارے سعودی اتحاد کی جانب سے سینکڑوں بار جنگ بندی کے خلاف ورزی کا اعلان کرتے ہوئے اس معاہدے کے کسی بھی وقت ٹوٹ جانے کے امکان کا اعتراف کیا، اور سلامتی کونسل ریاض اور عمان کی جانب سے اس کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے مندوب نے زور دے کر کہا ہے کہ جنگ بندی کی کامیابی کا انحصار تمام فریقوں کی جانب سے معاہدے کی مسلسل پابندی اور اس پر عمل درآمد کرنے پر ہے۔ چین نے آزادانہ تحقیقات سے پہلے یوکرین کے شہر بوچا میں عام شہریوں کے قتل عام کے سلسلے میں ہر طرح کے بیان اور رد عمل سے گریز کی تاکید کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان جاؤ لی جیان نے اپنے بیان میں کہا کہ بوچا میں عام شہریوں کی موت کے ویڈیو ہلا دینے والے ہیں، لیکن فریق مقابل کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے حقائق کو سامنے آنے دینا چاہیے۔ جاؤ لی جیان نے کہا کہ حقائق اور اسانحے کی وجوہات کی تحقیقات ہونا چاہیے اور اس کا نتیجہ سامنے آنے سے پہلے الزام لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے جانے والے ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرینی فوجی نے روسی فوجیوں کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا جبکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس ویڈیو کے صحیح ہونے کی تصدیق نیو یارک ٹائمز نے بھی کی ہے۔ ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روسی قیدیوں کو یوکرینی دارالحکومت کیف کے مغرب میں واقع ایک دیہات میں قتل کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کم سے کم 3 روسی قیدیوں کی بے جان لاشیں نظر آ رہی ہیں جن کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے یوکرین کے بارے میں نیٹو کے رویے کو منافقانہ قرار دیتے ہوئے کیف کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ فارن پالیسی ویب ایڈیشن پر شائع ہونے والی ایک تجزیاتی رپورٹ میں یوکرین کے بارے میں نیٹو کی پالیسی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو سنجیدہ مذاکرات اور نیٹو کی توسیع کا سلسلہ روکنے کے لیے روس کے منصفانہ اور معقول مطالبے کو تسلیم کرے، نیز اس کی سرحدوں کے قریب فوجی نقل و حرکت اور اسی طرح کے دوسرے اقدامات کے خاتمے کا رجحان ظاہر کرتے تو جنگ یوکرین شروع ہی نہ ہوتی۔ جریدے کے مطابق نیٹو کے لیے صرف امریکہ اور اپنی اسلحہ سازی کی صنعتیں اہم تھیں جنہیں جنگ یوکرین سے بہت منافع حاصل ہوگا۔ فارن پالیسی جریدے کے مطابق روس کی سرحدوں پر عدم استحکام پیدا کرنا نیٹو کی پالیسی کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے حالات سے آپ بالکل باخبر ہیں، خبروں میں سنتے رہے ہیں، اس وقت تازہ ترین صورتحال پاکستان کی کیا ہے اور آئندہ کیا نتائج برآمد ہوں گے، صورتحال کیا ہوگی، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ یقیناً پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت، جسے اگر آپ ایک سیاسی ٹمپریچر اپنی انتہا کو پہنچے ہوا کہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یقیناً پچھلے ہفتہ 10 دنوں سے جب سے اسمبلی ٹوٹی ہے اور جب سے ڈپٹی سپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا ہے، تو اس کے بعد سے تو خصوصی طور پہ سیاسی سرگرمیوں میں بہت شدت ہے، اور نہ صرف وفاق کی سطح پہ بلکہ پنجاب کے اندر بھی جو اقدامات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی حیران کن ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، تو سپریم کورٹ میں فیصلہ آنا ہے اور ابھی پاکستان کے ٹائم کے مطابق 7:30 بجے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی جو آبزرویشن ہے اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی تک جو آبزرویشن سامنے آئی ہیں, جو ان کے ریمارکس ہیں, ان سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو جو مسترد کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے, اس کو انہوں نے غیر آئینی قرار دیا ہے. لیکن یہ ریمارکس میں ہے, چونکہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلے بھی ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ جج صاحبان ریمارکس تو دیتے ہیں لیکن بعد میں جب فیصلہ آتا ہے تو بعض دفعہ ان ریمارکس کے برعکس بھی ہوتا ہے. اب ساری نظریں, تمام نگاہیں اور تمام توجہات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہیں. اس فیصلے کی روشنی میں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی. البتہ سیاسی مستقبل کے بارے میں بھی, پاکستان کے بارے میں, خود پاکستان کے جو معروف تجزیہ نگار ہیں ایک جملہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کے ماضی کے بارے میں تو پیشن گوئی کی جا سکتی ہے لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. حالات, صورتحال, عوامل اتنی تیزی سے کار فرما ہوتے ہیں کہ کوئی صحیح تجزیہ یا صحیح اس کو سامنے نہیں لایا جا سکتا. لیکن بظاہر جو فیصلہ ہے, دو طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں. یا تو یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کے دوبارہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اسمبلی کے اجلاس کے اندر دوبارہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی, اور اگر اس میں اکثریت اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہے کہ جس کے لیے 172 کی تعداد چاہیے, اگر 172 یا 172 سے زیادہ اپوزیشن اپنے اراکین اکٹھے کر لیتی ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ گزشتہ اجلاس میں بھی ان کے پاس نمبر پورے تھے, اور اب تو اس فیصلے کے بعد تو اور زیادہ امکانات ہیں کہ اس میں مزید شاید کوئی اضافہ بھی ہو جائے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو اور اس کی روشنی میں عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں ان کو, ان کے خلاف تحریک منظور کر کے ان کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے. دوسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ عدلیہ یہ کہے کہ درست ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو عدم اعتماد کی تحریک کو منسوخ کرنے کی جو آئینی یا آپ اس کو کہتے ہیں جو قانونی فیصلہ یا پارلیمانی فیصلہ تھا وہ تو درست نہیں ہے, لیکن اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ملک اس سطح پہ آ چکا ہے کہ اس کو دوبارہ سب چیزوں کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. لہذا ایک نظریہ ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جائے کہ جس میں آئندہ الیکشن پہ زیادہ توجہ دی جائے, بجائے یہ کہ پارلیمنٹ کو بحال کرنا اور بحالی کے بعد پھر سارا نئے وزیر اعظم کا انتخاب اور پھر اس پورے پروسیس کی بجائے ممکن ہے عدلیہ ایک نئی عبوری ایک سیٹ اپ کے لیے بات کرے, اور اس عبوری سیٹ اپ, البتہ یہ یقیناً سپریم کورٹ کے اس میں نہیں آتا کہ وہ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ تو پارلیمانی فیصلے ہیں. عدلیہ کا کام تو صرف آئین کی جو تشریحات ہیں, جو قوانین ہیں. لیکن پاکستان میں جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس طرح کے بعض فیصلے جو ہیں وہ واپس ہوئے, لیکن مصلحت کے تحت پھر جب عملی میدان میں اس فیصلے کو نظر انداز کر کے نئے اقدامات کی طرف جو ہے وہ بڑھے گئے ہیں. مثلاً پہلے بھی ایک دفعہ اسی طرح کی ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی تھی, لیکن عدلیہ نے اس کو قبول کیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. لیکن اب چونکہ الیکشن کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے لہذا اب واپس نہیں جایا جا سکتا, تو ممکن ہے اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ آئے. تیسری یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسی قوتیں دخیل ہو جائیں اور ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کا تصور سامنے آئے کہ جو موجودہ بری اقتصادی صورتحال اور سیاسی ہلچل کو کنٹرول کرنے کے لیے بجائے یہ کہ وہ کسی ایک جماعت پہ یا کسی ایک اتحاد پہ بھروسہ کریں. ممکن ہے کچھ قوتیں مل کے یہ کہیں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی ایک قومی حکومت تشکیل پا جائے اور وہ اپنی نگرانی میں جو ہے وہ جہاں جب مناسب سمجھے وہ الیکشن کروا لے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کوئی قطعی قسم کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ آئندہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. پارلیمنٹ بحال ہوگی, نیا وزیر اعظم آئے گا یا عبوری حکومت بنے گی, عبوری حکومت کیسے بنے گی, بہت سارے سوالات ہیں کہ جو ابھی پاکستانی میڈیا میں بھی پاکستانی سیاسی حلقوں میں بھی ہیں لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے روشنی
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان ماہ غفران، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 فروردین، 5 رمضان اور 7 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پانچ رمضان سن 646 ہجری قمری کو مشہور فلسفی افضل الدین ابو عبداللہ طبیب خونجی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 590 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر خلخال میں پیدا ہوئے تھے۔ طبیب خونجی صاحب منطق و حکمت تھے، وہ طب اور اسلامی علوم خصوصاً فقہ اور حدیث کے بہترین استاد تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ سات اپریل سن 1614 عیسوی کو مشہور یونانی مصور ایل گریگو کا انتقال ہوا۔ ایل گریگو نے مصوری کی تعلیم وینس میں حاصل کی، پھر وہ روم چلے گئے جہاں انہوں نے مائیکل اینجلو کے کام کا بغور مطالعہ کیا اور خود بھی ایک گرجے کی پینٹنگ بنائی۔ 1577 کے لگ بھگ وہ اسپین کے شہر تلیتلا چلے گئے جہاں انہوں نے اپنی متعدد معرکۃ العرا پینٹنگز تخلیق کی۔ ایل گریکو کو اپنے زمانے میں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی، لیکن مصوری کے جدید ناقدین نے انہیں دنیا بھر کے عظیم فنکاروں میں ایک اہم مقام دیا ہے۔ ایل گریکو کا انتقال 7 اپریل سن 1614 کو تلیتلا کے مقام پر ہوا۔ سات اپریل سن 1656 عیسوی کو عہد شاہ جہانی کے مشہور وزیر اور عالم سعد اللہ گلشن نے وفات پائی۔ وہ موجودہ پاکستان کے شہر چنیوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نومبر سن 1640 میں شاہ جہاں کے دربار سے وہ وابستہ ہو گئے۔ 4 سال کے بعد غیر معمولی ترقی کر کے سعد اللہ گلشن وزیر اعظم بن گئے اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ ان کو تعمیرات سے بھی بہت زیادہ شغف تھا۔ دہلی کی جامع مسجد اور قلعہ معلی انہی کے زیر نگرانی تعمیر ہوا۔ سات اپریل سن 1721 عیسوی کو روس کے شہنشاہ پیٹر اعظم نے سویڈن پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے روس سویڈن، پولینڈ اور ڈینمارک کے ساتھ سن 1700 سے شمالی جنگوں میں مصروف تھا۔ روسی یلغار کے وقت سویڈن نے متحارب ممالک سے صلح کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ روس کے ساتھ بھی صلح کا معاہدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن توسیع پسندی کے عزائم کی وجہ سے پیٹر اعظم نے عظیم لشکر کے ساتھ سویڈن پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد نیوشتاد نامی صلح معاہدہ بھی اس پر مسلط کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے فنلینڈ اور سویڈن کے کچھ علاقے روسی قلمرو میں شامل کر لیے گئے، کیونکہ فنلینڈ اس وقت سویڈن کے قبضے میں تھا۔ اس طرح سویڈن کی طاقت گھٹ گئی اور روس یورپ کی ایک سپر طاقت میں تبدیل ہو گیا۔ سات اپریل سن 1889 عیسوی کو لاطینی امریکہ کی مشہور شاعرہ اور مصنفہ محترمہ گیبریلا مسٹرال چلی میں پیدا ہوئیں۔ وہ لاطینی امریکہ کی پہلی شاعرہ تھیں جنہیں 1945 میں ادب کا نوبل انعام ملا۔ ان کے اشعار میں ماں کے مقام و مرتبے اور ممتا کے جذبات کا کثرت سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چلی کی اس مشہور شاعرہ اور مصنفہ کا 1957 میں انتقال ہو گیا۔ سات اپریل سن 1937 عیسوی کو اٹلی نے البانیا پر قبضہ کرنے کے لیے وسیع حملوں کا آغاز کیا۔ ان حملوں میں 10,000 فوجیوں کے علاوہ 400 جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ اس 5 روزہ جنگ میں البانوی فوجیوں کو شکست ہوئی اور البانیا پر اٹلی کا قبضہ ہو گیا۔ سات اپریل سن 1922 عیسوی کو جرمنی کی اسلام شناس آنے میری شمل پیدا ہوئیں۔ ان کو اسلامی تہذیب و تمدن کی شناخت حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور انہوں نے 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے مطالعات اسلامی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آنے میری شمل نے جرمنی، امریکہ اور ترکی کی یونیورسٹیوں میں برسوں تاریخ ادیان اور اسلامی عرفان کی تدریس کی۔ انہوں نے جرمن اور انگریزی زبانوں کے علاوہ اسلامی موضوعات سے زیادہ آشنائی کے لیے عربی، فارسی، ترکی، اردو اور بنگالی زبانیں بھی سیکھیں۔ اس جرمن اسلام شناس کو عرفان اسلامی اور حافظ و مولوی جیسی اہم شخصیات نیز ایران کے عظیم شعرا اور عارفین سے خاص لگاؤ تھا۔ پروفیسر شمل نے بارہا مختلف انعامات، ایوارڈ اور اعزازی اسناد حاصل کی۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھیں جن میں محمد رسول خدا، اسلامی تصوف اور عرفان میں عورت کا مقام، جلال الدین رومی اور مشرقی غزلیات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سن 2003 میں آنے میری شمل کا انتقال ہو گیا۔ سات اپریل کو عالمی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ سات اپریل سن 1948 کو عالمی ادارہ صحت WHO نے پہلا عالمی صحت اجلاس منعقد کیا اور WHO نے بین الاقوامی صحت کانفرنس کا پہلا منشور تدوین کیا۔ اس اجلاس میں عالمی ادارہ صحت نے 7 اپریل کے دن کو عالمی یوم صحت قرار دیا اور سن 1950 سے ہر سال اسی دن کو عالمی یوم صحت منائے جانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سے 7 اپریل کو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں یوم صحت منایا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
رمضان،
ماہ غفران،
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
عزیز سامعین، پروگرام ماہ غفران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امید ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے ہمارے یہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہو رہے ہوں گے۔
سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، العلی۔
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیں ماہ مبارک رمضان کے پانچویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اجعلني فيهم من المستغفرين، واجعلني فيهم من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن مجھ کو توبہ اور استغفار کرنے والوں میں قرار دے، اور اس دن اپنے نیک اور مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، اور مجھے بھی اس دن اپنے مقرب دوستوں میں جگہ عنایت فرما دے۔ اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان، میں تجھ کو تیرے لطف و احسان کا واسطہ دیتا ہوں۔
الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من ذنب وأتوب إليه۔
سامعین، پچھلے دو پروگراموں میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی عبادت کا ایک اہم طریقہ شیاطین کے فتنوں کا مقابلہ کرنا اور گناہ سے باز رہنا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، ایک کام جو لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت اور ہمیشہ یاد کریں۔ ہر وقت خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر ہر وقت ذکر میں مصروف رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ اور حرام کام کا راستہ ہمارے لیے ہموار ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کی ہیں جنہوں نے اس کو یاد کرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کیا۔ ایک مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، جب مصر کی خوبصورت ترین اور با اثر ترین خاتون یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جن کی حیثیت اس وقت ایک غلام سے زیادہ نہیں تھی، اپنے پاس بلایا اور برا ارادہ کیا، تو حضرت یوسف نے کہ جو ہر وقت خدا کا نام لیتے اور اسے یاد کرتے رہتے تھے، اس گناہ عظیم سے اجتناب کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس خاتون کے حکم کی نافرمانی ان کے لیے دنیا میں مشکلات کا باعث بنے گی، لیکن انہوں نے سختیاں مول لیں اور ان سختیوں کو اللہ تعالی کے غضب اور آخرت کے عذاب پر ترجیح دی۔
صلاة اللہ سلام اللہ، صلاة اللہ سلام اللہ، علیک یا اجمل خلق اللہ، علیک یا اجمل خلق اللہ، صلاة اللہ سلام اللہ، صلاة اللہ سلام اللہ، علیک یا اجمل خلق اللہ، علیک یا اجمل خلق اللہ، اذا كنت فی نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر، فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر، يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله۔
قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو ہمیں شیطان اور اس کے فتنوں کے بارے میں متنبہ کرتی ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ اس کا خیال رکھنا در حقیقت خدا کی یاد ہی ہے، جو زبان پر بھی ہوتی ہے اور دل میں بھی۔ یہ یاد بارش کی طرح انسان کے اعمال پر برستی اور انسان کو گناہ کی آلودگی سے پاک کر دیتی ہے۔ سامعین، خدا کے بندے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خاص اعمال کے ذریعے اپنی روح کو نکھارتے ہیں۔ وہ خود سازی اور اپنی اصلاح کے ذریعے گناہ کے ارتکاب کے مواقع کم کر سکتے ہیں اور اس مہینے کی برکتوں اور اثرات کو اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، جس سے اس بابرکت مہینے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کریم سے مومنین کا شدید انس، دینی تعلیمات کی جانب توجہ، اور راتوں میں اپنے خالق کی عبادت اور اس سے دعائیں مانگنے کا سلسلہ اس الہی عید کی عظمت کا ایک معمولی سا اثر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے انسان کی روح اور دل کو سالم رکھتے ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں بعض چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کچھ اعمال سے پرہیز ضروری ہوتا ہے۔ گناہ خدا کو دوست رکھنے والے انسان کے قلب و روح کے ساتھ منافات رکھتا ہے، وہ روح کو خراب کر دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر روح کو سالم رکھنے کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لیا جائے تو وہ بھی جسم کی طرح بیمار پڑ جاتی ہے، اور اس کے تباہ کن اثرات نہ صرف فرد بلکہ معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کے اعمال در حقیقت اس کی روح کی غذا شمار ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کی روح کو بیمار کرتا ہے، جبکہ نیک اعمال روح کو تقویت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے اور حق تعالی سے دعا نہ مانگے تو اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے اور اسے کبھی سکون نہیں ملتا، اور یہی چیز بجائے خود اس کے لیے بدترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل کے لیے شفا ہے، جیسا کہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ سمن انسان کے دل کہ جو اس کا باطن شمار ہوتا ہے اور اس کے ظاہر کے درمیان ایک تعلق ہے، یعنی اگر اس کی آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کا دل اس کی پیروی کرتا ہے، اور اگر دل کچھ دیکھتا ہے تو آنکھ اس کی خواہش کرتی ہے۔ دل میں داخل ہونے والی ہر چیز پر انسان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے بلند مقامات تک پہنچنے کا راستہ دل پر کنٹرول کو قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دل میں دو راستوں یعنی آنکھ اور کان سے باتیں داخل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند آدمی کوئی لفظ بولنے سے پہلے اسے اپنی عقل سے تولتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اسلام نے اس عظیم امتحان میں انسانوں کی کامیابی کے لیے ہر اس چیز کا انتظام کیا ہے جو دل کو پاک رکھنے، روح کو پاکیزہ کرنے اور نیکی کی ترغیب دینے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے، تاکہ انسان اس مقدس مہینے کے اثرات اور برکتوں سے مستفید ہو کر بلند و بالا مقامات تک پہنچ سکے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن سے آشنائی روزہ داروں کو ایک خاص ماحول فراہم کرتی ہے۔ قرآن کی خوبصورت اور دل نشین تلاوت اور زندگی عطا کرنے والی آیات میں غور و فکر سے علم و نور کی دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم اور گراں قدر کتاب ہے۔ سعادت کی حامل زندگی گزارنے کے لیے اس میں بہترین احکام موجود ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پسندیدہ زندگی کا بہترین معیار ہے۔ ہر سال رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کی ثقافت کی ترویج اور اس سے انس کے سلسلے میں خوبصورت اقدامات انجام دیے جاتے ہیں۔ رواں سال بھی لوگ مساجد اور مقدس مقامات پر اکٹھے ہو کر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کا ہر لفظ نور ہے، ہر آیت کی تلاوت سے مردہ اور غافل دلوں پر نور چمکتا ہے، دل بدل جاتا ہے اور اس میں روحانی رزق کے حصول کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آسمانی کتاب کی تلاوت کے چند آداب ہیں، جن میں سے ایک طاہر ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے بہرہ مند ہونے کی اولین شرط طہارت کو قرار دیا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اولیاء کرام نے منہ کو کلام خدا کے گزرنے کا راستہ قرار دیا ہے، اس لیے یہ راستہ پاک ہونا چاہیے تاکہ قرآن دل اور روح کو بہتر طور پر پاکیزہ بنا سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن کے راستے کو پاکیزہ بناؤ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کس چیز کے ساتھ اسے پاکیزہ بنائیں، تو آپ نے فرمایا، مسواک کرنے کے ذریعے۔ عزیز سامعین، قرآن کریم کے صفحے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، جن میں سے ایک قرآن کریم ہے۔ لہذا اس آسمانی کتاب کو کھول کر اس کے صفحات دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تلاوت کے ظاہری آداب میں سے ہے۔ اس کے دوسرے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی آیات کو توجہ سے سنا جائے اور ان میں غور و فکر کیا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم پر واجب ہے کہ خاموشی اختیار کرو اور اسے توجہ سے سنو۔ سامعین، اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے آشنائی کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ آیات کی تلاوت، ان کے مفاہیم سے آشنائی اور تلاوت کو توجہ سے سننا قرآن کریم کو سمجھنے کے ابتدائی ترین مراحل ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور آیات الہی کو عمدہ طریقے سے پڑھنا قرآن میں غور و فکر کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ ہم ایک اصلی موضوع کے طور پر خود کو قرآن کی تلاوت اور اس کی قرآت میں مصروف نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ پیش خیمہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جائے، اس میں خشوع پیدا ہو جائے اور وہ قرآن کریم کے معارف، تعلیمات اور آیات قرآنی کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین، خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب خداوند عالم کی میزبانی کے ان بے مثال ایام میں آیات الہی کی تلاوت کر کے کمال اور دائمی بہشت کی جانب آگے بڑھ سکیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
سب بھی صدی کب تک یہ رہے گی۔ سوال ہے کو اقرار ہے میں گناہگار ہوں مجھ کو کملی میں اپنی چھپا لیجیے
آپ کے اندر سے کوئی
نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا او حبیب حبیب مرگی آقا نظر برنا
ابھی آپ سامعین ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو پہلے چلتے ہیں روزنامہ اطلاعات کی سرخی دیکھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں میزائل کا معاملہ بھی شامل ہونا چاہیے، سابق برطانوی وزیر دفاع کا بیان۔ نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، خطرات کے باوجود بہت سے یوکرینی پناہ گزین وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ روزنامہ العرب کی سرخی لگائی گئی ہے، تونس میں پارلیمنٹ کی تحلیل پر اردوغان کا بیان، تونس کے سخت رد عمل کے بعد سفارتی بحران کا خدشہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں دیکھتے ہیں، اور روزنامہ ایران کی سرخی ہے تکفیر کے خلاف شیعہ سنی اتحاد۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سانحہ اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران سے محبت کرنے والوں کے درمیان زیادہ اتحاد کا باعث بنے گا۔ یہ سانحہ مشہد کے بعد صدر ایران کے پیغام کا ایک حصہ ہے۔ یہ پوری طرح سے واضح ہے کہ سانحہ مشہد تکفیریوں کی جانب سے انجام پایا اور اس کا مقصد ایران میں شیعہ سنی اتحاد کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صدر نے اپنے پیغام میں اتحاد پر خاص طور پر زور دیا ہے، جبکہ پورے ملک کی تمام اہم مذہبی اور سیاسی شخصیات نے بلا تفریق مذہب اس سانحے کی مذمت کی ہے۔ صدر ایران نے اس سلسلے میں اپنے پیغام میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انٹیلیجنس کی وزارت کو حکم دیا کہ سانحے کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے اور عوام کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اسی طرح کابینہ کے اجلاس میں بھی کہا کہ سامراجی طاقتوں اور منافقوں کو مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ القدس العربی کی سرخی ہے، پوتین کے سلسلے میں بائیڈن سے کہاں غلطی ہوئی، اسرائیلی اخبارات۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونت نے لکھا ہے کہ یہ جو بائیڈن نے پوتین کے خلاف اپنے بیان میں انہیں قاتل کہا یا روس میں حکومت کی تبدیلی کی جو بات کہی ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ امریکہ 20 برسوں سے پوتین کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہے۔ سوویت یونین کا شرادہ بکھرنے کے بعد یلسن صدر بنے اور روس بدستور ایک کمزور ملک بنا رہا جو امریکہ کی مرضی کے عین مطابق تھا، لیکن جب پوتین اقتدار میں آئے تو چند ہی برسوں میں امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ روس کو پھر وہی مقام دلانا چاہتے ہیں۔ روس میں حکومت کی تبدیلی کا بائیڈن کا بیان ایک غلطی ہے، کیونکہ عالمی سطح پر کسی بھی ملک میں باہر سے حکومت کی تبدیلی کی کوشش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، خود ملک کے عوام کو بھی یہ پسند نہیں ہوتا۔ امریکیوں کو یہ بہت پہلے کیوبا، عراق، افغانستان اور وینزویلا جیسے ملکوں میں سیکھ لینا چاہیے تھا، جیسا کہ ہم نے سن 1982 میں لبنان میں یہ سبق سیکھا ہے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے کہ پنجاب اپوزیشن نے ہوٹل میں علامتی اجلاس بلا لیا۔ پنجاب اسمبلی کے علامتی اجلاس میں 199 ارکان نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد پاس ہونے پر مریم نواز نے حمزہ شہباز کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اس دوران مریم نواز آبدیدہ ہو گئیں۔ جی او نیوز سے گفتگو میں مریم کا کہنا تھا کہ یہ فتح کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ وزارت اعلیٰ کے نامزد امیدوار پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے قرارداد کی منظوری پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ فلٹیز ہوٹل کا وزیر اعلیٰ بننا حمزہ شہباز کو مبارک ہو۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں مریم نواز سے کہنا تھا کہ پاکستان کا پہلا سویلین ڈکٹیٹر ہونے کا اعزاز عمران خان نے حاصل کیا۔ عمران خان یہ گیم بری طرح ہار چکے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز نے کہا کہ ملک کی تقدیر اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو اب حساب دینا ہوگا۔ روزنامہ سیاست کی سرخی ہے کہ اذان کی وجہ سے طلبا، مریض، بوڑھے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کرناٹک کے وزیر نے دیا متنازعہ بیان۔ کرناٹک میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا ہے، اسی لیے حجاب، حلال گوشت، مسلم تاجروں کے بعد اب اذان پر شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ کرناٹک میں حکمراں بھارتی جنتا پارٹی نے ریاست میں تازہ ترین مسئلے کو جنم دیا ہے۔ منگل کو پارٹی کے سینئر لیڈر اور پنچایتی راج کے وزیر کے ایس ایشورپا نے پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں اذان پر جاری تنازع کو بھی اپنی ریاست میں گھسیٹ لیا۔ کاروبار میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کے ایس ایشورپا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی وجہ سے طلبا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کے بارے میں میرا یہی نظریہ ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جائے یا ہنومان چالیسا پڑھی جائے، اس کی وجہ سے طلبا، مریضوں اور بوڑھوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ پنچایتی راج کے وزیر کو کانگریس لیڈر پرینک کھڑگے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے کہا کہ بی جے پی اور بجرنگ دل کے تمام کارکنان کو پٹرول اور ڈیزل کا استعمال بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسلامی ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں، وہاں اپنا اصلی ہندوتوا دکھائیں۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی بعض تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ میر نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر ہے، عنوان ہے کہ یوکرین میں امریکہ کی کیمیابی تجربہ گاہ عالمی تشویش کا باعث، چین کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ میں چین کے سینئر سفارتکار نے کہا ہے کہ یوکرین میں امریکہ کی کیمیابی تجربہ گاہوں کے بارے میں موصلہ رپورٹوں سے پوری دنیا میں تشویش ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر دائی بنگ نے امریکہ کے کیمیابی ہتھیاروں کے بارے میں روس کی میزبانی میں سلامتی کونسل کی نشست میں کہا کہ یوکرین میں امریکہ کی نگرانی میں کیمیابی اور جراثیمی تجربہ گاہوں کے بارے میں ملنے والی رپورٹوں سے پوری دنیا تشویش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے حالیہ دنوں میں ایسے دستاویز شائع کیے جن سے امریکہ کی فوجی جراثیمی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس نشست میں روسی مندوب نے بتایا کہ گزشتہ 17 برسوں میں امریکی ٹھیکیداروں نے فوجی جراثیمی پروگراموں میں $5 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے۔ المیادین اخبار کی بھی نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں۔ برسوں سہولت حاصل کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے روس سے غداری کی۔ یوکرین کے صدر نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں آن لائن تقریر کے دوران کہا کہ اسرائیل کو اب یوکرین کی حمایت کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یوکرین نے یہودیوں کو بچانے کا فیصلہ 80 برس پہلے کر لیا تھا، حالانکہ شروع میں اسرائیل نے بین رہنے کی کوشش کی اور اس کے وزیر اعظم نے روس کی مذمت کے بغیر صرف یہ بیان دیا کہ وہ امن کے لیے دعا کریں، لیکن دھیرے دھیرے اسرائیل کی جانب سے یوکرین کی حمایت واضح ہوتی چلی گئی اور پھر اسرائیلی حکام بھی روس کے خلاف بیان دیتے نظر آئے۔ شام میں روس پر اسرائیل کو بچانے کا الزام ہے۔ شام میں اسرائیل کے حملوں سے نقصان اٹھانے والوں میں ایران بھی شامل ہے، لیکن روس کے خلاف پابندیوں کے بعد بھی ایرانی وزیر خارجہ نے روس کا دورہ کیا اور باہمی تعاون میں فروغ پر زور دیا۔ یو این آئی کی سرخی ہے کہ جنگ سے تنازع کا حل ممکن نہیں، جے شنکر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بوچا قتل عام کی سختین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے بدھ کے روز لوک سبھا میں کہا کہ جنگ سے تنازع کا حل ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کا راستہ اپنانا چاہیے۔ مسٹر جے شنکر نے قاعدہ 193 کے تحت یوکرین کی صورتحال پر بحث کا ایوان میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ سے تنازع کا حل نہیں کیا جا سکتا، تنازع کے حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے بوچا قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے معاملے پر ہندوستان کی پہلی رائے ہے کہ ہم اس لڑائی کے خلاف ہیں، ہمارا خیال ہے کہ خون ریزی اور بے گناہوں کو مارنے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا، آج کے دور میں کسی بھی تنازع کو حل کرنے کا صحیح طریقہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن گنگا ایک بڑا چیلنج تھا، جنگ کے دوران ہم نے لوگوں کو بحفاظت باہر نکالا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صاف پر ختم ہوا۔ اور سامعین، اب آخر میں پروگرام کی نشریات میں آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اپنے میزبان طاہر شمیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم پانچویں صدی ہجری کے دوسرے نصف کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مسعود سعد سلمان پانچویں صدی ہجری کے دوسرے نصف کے مشہور شاعر تھے، جن کا شمار ایران کے نامی سخنوروں میں ہوتا تھا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام اور آئندہ چند پروگراموں میں ان کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں گفتگو کریں۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کی توجہ اور استفادے کا باعث بنے گا۔ سامن، امیر سعید الدولہ ابو النجم مسعود سعد سلمان حمدانی پانچویں صدی کے دوسرے نصف اور چھٹی صدی ہجری کے آغاز یعنی گیارہویں اور بارہویں عیسوی کے ایک بزرگ شاعر تھے۔ مسعود سعد سلمان غزنویوں اور سلجوقیوں کے دور کے ایک نامور شاعر اور ہندوستان میں غزنوی حکومت کے بزرگ عمرا میں سے تھے۔ ان کے گھرانے کا تعلق ایران کے مغربی شہر ہمدان سے تھا، جیسا کہ تذکروں میں، تذکرے سے مراد وہ کتاب ہے جس میں شعرا کے حالات و واقعات زندگی لکھے جاتے ہیں۔ ذکر ہوا ہے کہ مسعود سعد سلمان کے والد اور ان کے اجداد اپنے دور کے افاضل اور دانشوروں میں شمار ہوتے تھے۔ مسعود سعد کے والد کی، جن کو خواجہ سعد سلمان کہا جاتا تھا، سلطان محمود غزنوی کے دور کی ابتدا میں بہت جوان تھے کہ جو ہمدان سے غزنین گئے اور 60 سال تک غزنوی حکومت میں خدمت کی، اور ابتدا میں غزنہ میں اور پھر لاہور میں دیوانی اور عدالتی خدمات میں مشغول ہو گئے، اور آپ اس علاقے کے امائدین میں شمار ہوتے تھے۔ غزنوی دور میں لاہور شہر ہندوستان میں غزنوی حکومت کے زیر تسلط دارالملک یا دارالحکومت تھا، جس وقت مسعودی غزنوی نے اپنے بیٹے امیر مجدود کو ہندوستان کا فرما روا بنایا تو خواجہ سعد سلمان کو غزنین کی جائیداد میں پیشکار یا ناظر و مباشر بنا کر بھیجا۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ خواجہ سعد سلمان اچھے مقام و منصب کے مالک بن گئے اور بہت زیادہ جائیدادیں حاصل کر لیں، اور اپنی عمر کے آخری ایام میں دیوانی سے کنارہ کش ہو گئے اور لاہور میں انتقال پا گئے۔ مورخین اور تذکرہ نویسوں نے موجودہ شواہد و آثار کے مطابق مسعود سعد سلمان کی پیدائش کو 425 سے 438 ہجری قمری مطابق 1033 سے 1046 عیسوی کے برسوں کے دوران شہر لاہور میں ذکر کیا ہے۔ مسعود سعد کی زندگی کے ایام کو 4 دور میں تقسیم کیا گیا ہے: جوانی کا دور، جو تعلیم و تربیت میں گزرا، خوشی و نیک بختی کا دور، جو سرکاری خدمات میں گزرا، قید و حبس اور رنج و غم کا دور، اور آخر کار چوتھا دور بڑھاپے اور گوشہ نشینی کے دور پر مشتمل تھا۔ مسعود سعد کے بچپن کا دور ان کے والد خواجہ سعد سلمان حمادانی کے زیر تربیت گزرا۔ مسعود نے لاہور اور غزنین میں علم و ہنر کے استادوں سے قصب فیض کیا۔ علم و ہنر کے علاوہ مسعود نے اس دور کے رائج علوم کی طرح جنگی فنون، گھوڑ سواری اور تیر چلانے کا بھی فن سیکھا تھا اور ان کا شمار اس وقت کی سربراہردہ شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ مسعود نے عربی، تفسیر، فقہ، حدیث، تاریخ، منطق اور ریاضی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد فارسی، عربی اور ہندوستانی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ ادب سے ان کی آشنائی کے باعث شعر و شاعری میں ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قصیدہ گوئی میں اپنے دور کی ممتاز شخصیت بن گئے اور استاد کا مقام حاصل کیا۔ مسعود سعد اپنے سحر آمیز قلم و بیان سے واقف تھے اور اپنے اشعار میں انہوں نے اپنے بیان کی سحر آمیزی کی جانب اشارہ کیا ہے اور دوسروں کو بھی گواہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہیچ کس را ہست انصاف دے اے حاکم حق، ان زبان و قلم و فکرت خاطر کی مراست، کوئی منصف مجھے انصاف دے اور یہ کہہ دے، یہ زبان و قلم و فکر جو ہے تیری ہے۔ مسعود سعد جوانی میں ہی حصول علم کا دور گزارنے کے بعد اسی جوانی کے آغاز سے ہی دربار میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ سعد سلمان کی جو ایک عقل مند انسان تھے، سلطان ابراہیم غزنوی کی سلطنت کے دور میں اپنے بیٹے مسعود کو دربار میں لے گئے۔ تذکروں میں ذکر ہوا ہے کہ سلطان ابراہیم غزنوی ایک بافضل، علم دوست اور ہنر و فن سے محبت کرنے والا بادشاہ تھا۔ جب اس بادشاہ نے مسعود سعد کو دیکھا اور ان کے شعر کو سنا تو کہا، یہ ایک آراستہ اور صاحب اقبال جوان ہے اور یہ ترقی کرے گا، اور اپنی خاص عنایتیں مسعود کے شامل حال کیں۔ مسعود سعد سلمان نے اس بادشاہ کی مدح میں بہت زیادہ اشعار کہے اور ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ مسعود سعد سلمان سلطان ابراہیم کے حکم سے بادشاہ کے بیٹے سیف الدین محمود کا ندیم قرار پایا۔ آذر بیگدلی نے تذکرہ آتش کدہ میں کہا ہے کہ مسعود کی صلاحیت و قابلیت کا پودا آل سبکتگین یعنی غزنویوں کے چمن میں پروان چڑھا اور ان کے دور میں اعلی منصبوں پر فائز ہوئے۔ سلطان ابراہیم غزنوی نے 469 ہجری قمری میں ہندوستان کی فرما روائی اپنے بیٹے سیف الدولہ محمود کو سونپ دی۔ مسعود سعد کی جو اس وقت جوانی اور خوشبختی کا دور گزار رہے تھے، اس حاکم کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور بڑی عظمت و مقام حاصل کیا۔ کہا گیا ہے کہ مسعود سعد سلمان کو سیف الدولہ محمود کے تئیں بہت مرتبہ و منزلت حاصل تھی اور وہ میدان جنگ میں سپاہ کے کمانڈر تھے اور بادشاہ کی بزم میں ایک باذوق اور شیریں سخن شاعر تھے۔ مسعود سعد سلمان نے اس بادشاہ کی شان میں بہت زیادہ قصائد کہے ہیں، اور کیونکہ تمام جنگوں میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے سیف الدولہ محمود کی تمام فتوحات کو منظوم شکل دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بگاہے مدحت بودم ز جملے شعرا، بے وقت خدمت بودم ز زمرے عمال، مدح کے وقت شاعروں میں تھا، وقت خدمت میں عاملوں میں تھا۔ محمد اوفی اپنی کتاب لباب الالباب میں کہتے ہیں، مسعود نے بلاد ہند میں مشہور کام کیے اور نیک نامی کی زندگی گزاری۔ تذکروں میں ذکر ہوا ہے کہ وہ علماء و سادات اور مشائخ کا بہت خیال رکھتے تھے اور کوئی بھی سائل ان کے پاس سے محروم نہیں جاتا تھا۔ وہ آشنا، بیگانہ، مسلمان اور ہندو سب کے خیرخواہ اور سب پر مہربان تھے اور دوست و دشمن سب کے ساتھ احسان اور نیکی کرتے تھے۔ وہ بہت منکسر المزاج اور مہربان تھے۔ یہ دور کی جو مسعود سعد سلمان کی جوانی کا دور تھا، بہت خوشحالی اور کامیابی و کامرانی کے ہمراہ تھا۔ مسعود سعد سلمان تقریباً 40 سال کے تھے کہ جب ان کی عیش و عشرت کی زندگی کے آفتاب کا زوال شروع ہو گیا۔ دشمنوں اور بدخواہوں کو، جو امیر مسعود سعد سلمان کی نظر میں اہمیت اور پوزیشن نہیں رکھتے تھے، موقع ہاتھ لگ گیا اور ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ جاسوسوں اور حاسدوں نے سلطان ابراہیم غزنوی سے شہزادہ سیف الدولہ کی برائی کی اور اس پر ملک شاہ سلجوقی سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ اس زمانے میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی تہمت نہیں تھی کہ کسی شخص پر سلجوقیوں کے ساتھ خفیہ رابطے کا الزام لگا دیا جائے، کیونکہ ان دو سلسلوں کے درمیان سخت دشمنی اور رقابت تھی۔ سلطان ابراہیم یہ خبر سن کر بہت غضبناک اور مضطرب ہو گیا۔ بدخواہوں اور حاسدوں نے موقع غنیمت جانا اور شاہ کو یہ باور کرایا کہ شہزادہ سیف الدولہ کے قریبی افراد اور ندیموں، خاص طور پر مسعود سعد سلمان نے اس فکر کو شہزادے کے ذہن میں راسخ کیا ہے۔ سلطان غزنوی کے قریبی افراد اور درباریوں کی حسادت اور غلط بیانی اس بات کا باعث بنی کہ سیف الدولہ اور اس کے قریبی ساتھیوں، من جملہ مسعود سعد سلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے تمام املاک و جائیداد ضبط کر لی گئیں۔ لاہور دربار کے بعض عمرا اور اشراف کو بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیا گیا اور بعض کو قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ مسعود سعد سلمان نے اپنی عمر کا 10 سال سلطان ابراہیم کی بادشاہت کے دور میں قید خانے میں گزارا۔ اس دور میں ملزموں اور مجرموں کو قلعوں میں قید رکھا جاتا تھا۔ مسعود سعد سلمان نے اپنے اشعار میں بے ضمیر حاسدوں اور دشمنوں کی جانب سے تہمت و بہتان کو اپنی گرفتاری کی وجہ قرار دیا ہے۔ جی ہاں، بدخواہوں اور حاسدوں کے بے بنیاد الزامات ایک وفادار امیر اور گنا قدر شاعر کے برسوں تک زندان میں قید رہنے کا سبب بن گئے، اور اس طرح سے مسعود سعد نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ اس دور کے قید خانوں میں گزارا کہ جن ایام کے بارے میں انہوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، محبوس چرا شدم نمی دانم، دانم کہ نہ دزدم و نہ ایارم، مجھ کو آخر بنایا کیوں قیدی، کی دغا بازی میں نے نہ چوری۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام سے بھی آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ ایرانی مشاہیر پر مشتمل اس سلسلے وار پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور اگلے پروگرام میں بھی ہم اس حوالے سے مزید عرائض پیش کریں گے۔ ہمیں پروگرام سے سخت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.